الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں. آج سورہ طہٰ کی ابتدا سے درس قرآن ہوگا. سورہ طہٰ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی مکی سورت ہے. اس سورہ مبارکہ میں 8 رکوع اور 135 آیات مبارکہ ہیں. اس سورہ مبارکہ کا نام طہٰ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ طہٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے. اور اس سورت کی ابتدا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ اسی نام مبارک کے ذریعے مخاطب فرمایا گیا ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ طہٰ ہے. اس سورہ مبارکہ کی فضیلت یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے سورہ طہٰ اور سورہ یاسین کے ساتھ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق سے 1000 سال پہلے کلام فرمایا، اور جب فرشتوں نے قرآن سنا تو کہا اس امت کو مبارک ہو جس پر یہ کلام نازل ہوگا، ان سینوں کو مبارک ہو جن میں یہ کلام محفوظ ہوگا، اور ان زبانوں کو مبارک ہو جو یہ کلام پڑھیں گی. سورہ طہٰ اور سورہ یاسین. سورہ مبارکہ کی ابتدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. طہٰ حروف مشبہات میں سے ہے جن کے معنی کے بارے میں ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے معنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں، اور پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جس کو اس کا علم دیا جائے وہ اسے جانتا ہے. اور بعد نے فرمایا کہ طا سے مراد طاہر اور ہا سے مراد ہادی. تو یوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب ہے، اے طاہر اے ہادی، یعنی اے پاکیزہ اے ہدایت دینے والے. اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا. اے محبوب، ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، مگر یہ نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے، اس اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے آسمان بنائے. قرآن پاک جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تو آپ نے عبادت کی کثرت فرمائی، یعنی بہت زیادہ آپ نے عبادت کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا، سوج جاتے. اس پر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کے لیے اظہار محبت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، تم اتنی عبادت کرنے لگ جاؤ، یہ تو نصیحت کے لیے ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عبادت میں کمی کا بھی فرما دیا گیا، اور قرآن پاک کی حیثیت کو بھی واضح کر دیا گیا. تو شان قرآن بھی ہے کہ قرآن نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے. جس کے دل میں ڈر خوف ہی نہیں ہے اس نے کیا نصیحت مانی. تو جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے اس کے لیے قرآن عملی طور پر نصیحت ہے کہ اسے نصیحت کا نفع ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بھی بیان فرما دی کہ یہ قرآن دیکھو کہ کس ہستی کی طرف سے نازل کیا گیا. کیسی ہستی ہے؟ فرمایا اس اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا جس نے زمین اور اونچے آسمان بنا ہے. جو آسمان و زمین کا بنانے والا خدا ہے، خالق ہے، یہ اس کا نازل کردہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مزید شانوں کا بیان ہے، اور ایک متشابہ آیت مبارکہ بھی ہے. ارشاد فرمایا الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینهما وما تحت الثرى وہ بڑا مہربان ہے، اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اور جو کچھ اس گیلی مٹی کے نیچے ہے، سب اللہ کا ہے۔ فرمایا رحمان، وہ بڑا مہربان ہے، عرش پر اس نے استوا فرمایا۔ استوا کا ظاہری مطلب تو ہوتا ہے کہ کسی شے پہ جم کر بیٹھ جانا، کسی شے پہ متمکن ہو جانا۔ چونکہ اللہ تعالی جسم اور جسمانیت سے پاک ہے تو اس کا یا تو وہ ترجمہ کیا جاتا ہے جسے تسلیم و تفویض کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق، اور یا اس کا تاویلی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے عرش پر غلبہ فرمایا، یعنی اس نے عرش کو پیدا فرمایا اور اس پر اس کی حکومت عرش کے اوپر جاری ہوگی، اس کا اقتدار عرش کے اوپر جاری ہو گیا۔ اور فرمایا کہ آسمان و زمین میں اور آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور جو زمین کے نیچے ہے وہ بھی اللہ کا ہے، وما تحت الثرى، جو زمین کی گیلی مٹی ہے نیچے، اس کے نیچے بھی جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے علم، اللہ کی الوہیت اور اس کے اسماء حسنہ کا بیان ہے۔ فرمایا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور اگر تم بلند آواز سے بولو تو بے شک وہ آہستہ آواز کو جانتا ہے اور اسے بھی جو اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ آیت کا اگر تھوڑا سا تفصیلی ترجمہ عرض کروں تو یہ بنے گا کہ اگر تم بلند آواز سے بولو تو اللہ کو اس کی حاجت نہیں ہے کہ تم بلند آواز سے بولو گے تو اللہ تعالیٰ کو پتا چلے گا، نہیں، فرمایا اگر تم بلند آواز سے بولو تو اللہ کو اس کی حاجت نہیں، کیونکہ بے شک وہ آہستہ آواز کو بھی جانتا ہے، اور صرف آہستہ نہیں بلکہ جو آہستہ سے بھی پوشیدہ ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے۔ ایک ہے بلند آواز سے بولنا، ایک ہے آہستہ بولنا، اور ایک ہے کہ صرف سوچنا۔ یہ جو سوچنا ہے یہ تو آہستہ بولنے سے بھی زیادہ پوشیدہ ہو گیا نا دل، بلکہ جو بندے نے ابھی سوچا بھی نہیں ہے اور مستقبل میں اس نے سوچنا ہے اور اس کے بارے میں اس کا خیال بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے کہ بندے نے مستقبل میں یہ سوچنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوشیدہ کو بھی جانتا ہے، جہر کو بھی جانتا ہے، بلند آواز کو بھی، پوشیدہ آواز کو بھی جانتا ہے، اور جو پوشیدہ سے بھی پوشیدہ ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ اب یہاں تک اللہ تعالیٰ کی شان کا بیان ہوا، اسماء حسنہ کا بھی اجمالی تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں وہ سارے کے سارے اچھے نام ہیں۔ 99 نام ان میں سے مشہور ہے، لیکن 99 ناموں میں حصر نہیں، یعنی ایسا نہیں کہ اللہ کے صرف 99 ہی نام، اللہ تعالیٰ کے نام بہت سارے، معروف ان میں سے 99 جو ایک حدیث مبارک کے اندر اکٹھے بیان کر دیے گئے، اس اعتبار سے وہ زیادہ معروف ہو گئے۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ کے ساتھ سفر میں تھے اور دوران سفر انہیں درد ذہ ہوا، ولادت کا درد، تو سردی تھی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آگ کی تلاش کے اندر نکلے، آپ کو دور روشنی نظر آئی تو فرمایا کہ آگ لگ رہی ہے، میں جا کے لیتا ہوں۔ اور جب وہاں پہنچے تو وہ وادی طوا تھی اور مقدس وادی تھی، وہاں اللہ تعالیٰ سے کلام کیا۔ اب یہاں سے پورا اس واقعے کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر کا تفصیلی واقعہ ہے، یہاں پر بھی ہے، اس کے علاوہ بھی آگے جا کے بھی آئے گا، سورہ قصص کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے، تو یہاں پر بھی اس تفصیلی واقعہ کو بیان کیا گیا۔ ارشاد فرمایا وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى، اور کیا تمہارے پاس موسیٰ کی خبر آئی؟ اِذْ رَآ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى۔ جب موسیٰ نے ایک آگ دیکھی تو اپنی اہلیہ سے فرمایا ٹھہرو، بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے، جاتا ہوں، شاید میں تمہارے پاس اس میں سے کوئی چنگاری لے آؤں یا آگ کے پاس کوئی راستہ بتانے والا پاؤں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما اتاہا نودیا یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا وانا اخترتک فاستمع لما یوحى اننی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. پھر جب وہ آگ کے پاس آئے تو ندا فرمائی گئی کہ اے موسیٰ بے شک میں تیرا رب ہوں، تو تم اپنے جوتے اتار دو، بے شک تو پاک وادی توا میں ہے، اور میں نے تجھے پسند کیا، تو اب اسے غور سے سن جو وحی کی جاتی ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ. یہ اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا. اس کے آگے بھی کلام ہے لیکن یہاں تک جتنا ہوا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زوجہ سے کہا کہ تم ٹھہرو، مجھے دور آگ نظر آ رہی ہے، میں جاتا ہوں وہاں سے کچھ چنگاری لے آؤں گا تو ہم بھی یہاں پر آگ جلا لیں گے اور آگ جو ہے وہ اسے گرمی حاصل کر لیں گے، آگ تاپ لیں گے. اور ساتھ ہی کہا کہ راستے کا بھی اسے پوچھ لیں گے کہ بھئی ہم آگے ہم فلاں جگہ جانا ہے تو کدھر کو جائیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گئے. اب وہ جو آگ تھی جہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گئے، جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو وہاں سے آواز آئی، اے موسیٰ بے شک میں تمہارا رب ہوں. آگ کے قریب سے آواز آئی کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، اور تم اپنے جوتے اتار دو، بے شک تم مقدس وادی توا میں ہو. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جوتے اتار دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اے موسیٰ میں نے تجھے پسند کر لیا، تو اب غور سے سن جو تمہیں وحی کی جاتی ہے. اب وحی کیا فرمائی؟ کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ. اب یہ جو کلام ہے یہ بڑا ایک، یعنی اس میں جو معرفت کی چیزیں ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں، اس میں جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا اظہار ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. لیکن اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ آگ سے جو آواز آئی، آگ کے اندر سے جو انہیں آواز آئی، یہ آواز اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تھی، اور وہ ہے کہ جسے ہم اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتے، ندا آئی. اب اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ آواز سے بھی پاک ہے، یعنی اس کے لیے لفظ آواز بھی نہیں. تو یہ ندا آپ نے سنی اور اس ندا کے اندر آپ کو یہ فرمایا گیا. اب وہ کیا تھی، اس کی کیفیت کیا تھی، ہم اسے بیان نہیں کر سکتے، ہم اسے سمجھ نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو کلام فرمایا جو آواز سے پاک تھا وہ تھا کیا، جو صوت سے پاک تھا وہ کیا تھا. وہ تو ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اس کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے، ہم نہیں سمجھتے. دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تم مقدس وادی توا میں ہو، اپنے جوتے اتار دو. اسے ایک ادب کا پتہ چلتا ہے کہ کسی مقدس جگہ پر جوتے اتار دینا یہ اس جگہ کے آداب میں سے. جیسے ہم مسجد میں آتے ہیں، ہم مسجد میں آنے سے پہلے جوتے اتار دیتے ہیں، اگرچہ یہ کوئی واجب حکم نہیں ہوتا لیکن ہمارے زمانے میں چونکہ اس کا ایک بہت جو وہ عرف ہے کہ بہرحال اتارنے ہوتے، ورنہ احادیث مبارکہ میں اجازت کی صورت موجود ہے. تو جیسے ہم اب مسجد میں جاتے ہیں جوتے اتار دیتے ہیں، تو اسی طرح اگر کوئی شخص مدینہ منورہ جاتا ہے وہاں جوتے اتار دیتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم مبارک کے لیے، یا کسی ولی کے آستانے پر جاتا ہے اور وہ آستانے کی حدود کے اندر جوتے اتار دیتا ہے، تو یہ اتارنا اس کا شرعاً معیوب نہیں ہے. عرف کے اعتبار سے اگر نامناسب لگتا ہو تو اس کا موقع محل کا لحاظ کر لینا چاہیے، لیکن شرعاً اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں. تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے تجھے پسند کر لیا. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ میں نے تجھے پسند کر لیا. پھر فرمایا کہ اب وحی کو غور سے سنو، بے شک میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر. تو نماز قائم کرنے کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بطور خاص فرمایا گیا کہ نماز قائم رکھ، اور نماز کا مقصد بیان کر دیا کہ نماز کے ذریعے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے. اللہ کی یاد کا ایک بہترین ذریعہ نماز ہے. اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے وقوع کی خبر دی اور اس قیامت کے وقوع کا مقصد بیان کیا، قیامت کیوں آئے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعى فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بها واتبع ہواہ فترضی. بے شک قیامت آنے والی ہے، قریب ہے کہ میں قیامت کو تمام لوگوں سے چھپا رکھوں۔ قیامت کیوں آئے گی؟ فرمایا تاکہ ہر جان کو اس کی کوشش کا بدلہ دیا جائے۔ تو اے سننے والے، قیامت پر ایمان نہ لانے والا شخص اور اپنی خواہش کی پیروی کرنے والا ہرگز تجھے قیامت کے ماننے سے باز نہ رکھے، ورنہ تو بھی ہلاک ہو جائے گا۔ تین باتیں فرمائیں۔ فرمایا قیامت آئے گی، لیکن قیامت کو اللہ تعالیٰ نے اس کا وقت چھپا کے رکھا ہے، وقت عام مخلوق سے چھپا کے رکھا ہے۔ دوسرا فرمایا قیامت کا مقصد یہ ہے کہ ہر بندے نے دنیا میں جو کیا ہے اس کو بدلہ دیا جائے، کیونکہ دنیا میں ہر بندے کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ نہیں ملتا۔ دنیا میں ایک بندے نے اگر 100,000 بندوں کو قتل کر دیا، اب اس کو بدلے کے اندر جان سے بھی مار دیں تو 100,000 بندوں کا بدلہ تو نہ ہوا، ایک جان کے بدلے میں تو اس کی ایک جان گئی، وہ جو بقیہ ایک کم 100,000 بندہ ہے ان کا بدلہ کہاں سے ہوگا؟ تو قیامت میں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ قیامت کا مقصد یہ ہے کہ ہر بندے نے دنیا میں جو کمایا، جو کوشش کی، جو عمل کیا، اسے اس کا بدلہ دیا جائے۔ اب فرمایا کہ جو بندہ قیامت کو نہیں مانتا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، ایسا شخص اے سننے والے تجھے ماننے سے باز نہ رکھ دے، ایسا نہ کہ اس کی بات مان کے تو بھی قیامت کا انکار کر دے، یا اس کی صحبت کی وجہ سے تو بھی قیامت کو نہ ماننے کی طرف چلا جائے، ایسا نہ ہو ورنہ تو بھی ہلاک ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے جو کلام فرمایا اس کی تفصیل یہاں پر بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى قال القها یا موسیٰ فالقاها فاذا ہی حیۃ تسعى قال خذها ولا تخف سنعیدها سیرتها الاولی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے عرض کی یہ میرا عصا ہے، لاٹھی ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں اور میری اس میں اور بھی کئی ضرورتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، اسے زمین پہ ڈال دو۔ تو موسیٰ نے اسے نیچے ڈال دیا تو اچانک وہ عصا، وہ لاٹھی سانپ بن گیا جو دوڑ رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں، اے موسیٰ اس عصا کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم اس عصا کو دوبارہ پہلی حالت پر لوٹا دیں گے، یعنی تم اس سانپ کو ہاتھ لگاؤ گے تو یہ دوبارہ وہی لاٹھی بن جائے گا، یہ دوبارہ وہی عصا بن جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، اب اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ دائیں ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ، لیکن پھر بھی پوچھا۔ تو اسے ایک بات یہ پتا چلی کہ یہ اگر کسی بات کا سوال کیا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آدمی کو پتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سوال تو کیا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ جاننے والا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں کیا ہے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت سارے سوالات کیے، جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے یا کسی اور فرشتے سے یا لوگوں سے آپ نے سوالات کیے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں تھا۔ ہر سوال اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کا علم نہیں، سوال کے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہاں پوچھنا اگلی باتوں کے اظہار کے طور پہ تھا کہ اس کے بعد مزید کچھ بتایا جائے گا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے سوالات لوگوں سے کیے، جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے، تو اس کے پیچھے اور حکمتیں تھیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو علم نہیں ہے اور اس لیے اپنی معلومات کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سوال کر رہے ہیں۔ اب وہ معجزہ کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا اللہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، اس سے بہت سارے کام کرتا ہوں، درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں، تکیہ بھی لگا لیتا ہوں اور بھی بہت سارے کام کر لیتا ہوں۔ اب صرف جواب تھا کہ یہ میرا عصا ہے، لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بہت ساری چیزیں بیان کر دی، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ میں یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ جواب تو اللہ تعالیٰ کے کلام کا اتنا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہے تیرے ہاتھ میں، عرض کر دیتے یا اللہ عصا ہے، لیکن آگے جو بیان کیا وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کو اور لمبا کریں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کو اور طول دیں، اسے تھوڑا سا پرولونگ کریں تاکہ زیادہ ٹائم تک اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہو سکے، زیادہ وقت اللہ تعالیٰ سے کلام کریں اور اللہ تعالیٰ سے کلام کی جو لذت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مل رہی تھی اسے زیادہ سے زیادہ حاصل کریں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو زمین پہ ڈال دو، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پہ رکھا، وہ سانپ بن گیا۔ اب سانپ بن گیا تو تھوڑی سی گھبراہٹ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ پکڑ لو، ڈرو نہیں، ہاتھ لگے گا یہ دوبارہ عصا بن جائے گا. لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا کہ تمہارے عصا کے اندر ہم نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ تم اپنا معجزہ عصا کی صورت میں ظاہر کرنا چاہو گے تو اس انداز میں ظاہر کر سکتے ہو. اس کے بعد دوسرا معجزہ، دوسرا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، اور اپنے ہاتھ کو اپنے بازو سے ملا لو، اپنے ہاتھ کو اپنے بازو سے ملا لو. مراد یہ تھی کہ اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال کر اپنی بغل کے نیچے کر لو، پھر جب نکالو گے تو بغیر کسی مرض کے خوب سفید ہو کر ایک اور معجزہ بن کر نکلے گا. یہ اس لیے ہے تاکہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. یہ دوسرا معجزہ تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا گیا کہ آپ اپنا دایاں ہاتھ اپنی بائیں بغل میں ڈال کے باہر نکالیں تو یہ سورج کی طرح چمک رہا ہوگا، یعنی جو روٹین کی رنگت ہے اس سے ہٹ کر اس سے روشنی نکل رہی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دوسرا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا، اور فرمایا کہ یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول بنا کر فرعون کی طرف جانے کا حکم دیا کہ فرعون کی طرف جاؤ. پھر جب اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا اور بتایا اور فرعون کی طرف جانے کا حکم دیا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دعائیں مانگی کہ یا اللہ میری دعائیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آگے ان کا ذکر فرمایا. ارشاد فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، فرمایا فرعون کے پاس جاؤ بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. موسى علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے اور میری زبان سے گرا کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھیں، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر بنا دے میرے بھائی ہارون کو، اس کے ذریعے میری کمر مضبوط فرما اور اسے میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم بکثرت تیری پاکی بیان کریں اور بکثرت تیرا ذکر کریں، بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ فرعون کی طرف جاؤ، فرعون بڑا سرکش ہو گیا ہے، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پھر یہ دعائیں مانگی کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو آسان فرما دے، میری زبان میں بولنے کے اندر کچھ پرابلم ہے، اے اللہ اس پرابلم کو ختم کر دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے گھر والوں میں سے ایک بندہ میرا معاون بنا دے، میرے بھائی ہارون کو میرا معاون بنا دے، اسے میرے ساتھ اسے بھی رسول بنا دے، اسے بھی میرے ساتھ امر رسالت میں شریک کر دے تاکہ ہم تیری تسبیح کریں، تیرا ذکر کریں، تو ہمیں دیکھ رہا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ساری دعائیں تھیں. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تیرا سوال تجھے عطا کر دیا گیا، اے موسیٰ تو نے دو جو مانگا ہم نے تجھے عطا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے سینے کی کشادگی مانگی، اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی. تحصیل امر معاملے کو آسان کر دینا مانگا، اللہ تعالیٰ نے عطا فرما. زبان کی گرا دور کرنے کا عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا. حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول بنانے کا کہا، اللہ تعالیٰ نے رسول بھی بنا دیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی کو رسول بھی بنا دیا. یہ مرتبہ ہے اللہ کے نبی کی دعا کا. اب تو یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی دوسرا نبی تشریف نہیں لائے گا، لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اظہار شرف کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو اس انداز کے اندر ظاہر فرمایا. اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر تھی اس کے اندر تو حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا رسول ہونا لکھا ہوا تھا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور اے موسیٰ بے شک ہم نے تجھ پر ایک مرتبہ دوسرا احسان فرمایا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ تم نے دعائیں مانگی، ہم نے تیری دعائیں قبول کر لیں. قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، تو نے جو مانگا ہم نے تجھے عطا کر دیا، اور اس سے پہلے بھی ہم نے تم پر ایک مرتبہ احسان کیا ہوا ہے۔ اب وہ احسان کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرماتا ہے۔ وہ احسان کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے تو اس زمانے میں چونکہ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ اس کی سلطنت ایک بچے کی وجہ سے ختم ہو جائے گی، تو اس نے بچوں کو شہید کروانا، قتل کروانا شروع کر دیا تھا۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچایا تھا۔ اب یہاں سے اس واقعے کی تفصیل شروع ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا اذ اوحینا الی امک ما یوحا ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یأخذہ عدو لی وعدو لہ والقیت علیک محبتا منی ولتصنع علی عینی۔ اس واقعے کی تھوڑی سی تمہید عرض کر دوں، چونکہ فرعون نے یہ حکم جاری کیا ہوا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اس کو مار دیا جائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال یہ حکم دیا ہوا تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم اپنے بچے کے ساتھ کیا کرو، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ، جب ہم نے تمہاری ماں کے دل میں وہ بات ڈالی جو اس کے دل میں ڈالی جانی تھی کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو تو دریا اسے کہیں کنارے پہ ڈال دے گا تاکہ اسے وہ اٹھا لے، وہ فرعون، تاکہ اسے وہ اٹھا لے جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے، اور اے موسیٰ میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈالی اور تاکہ میری نگاہ کے سامنے تمہاری پرورش کی جائے۔ یعنی کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہاری ماں کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ ایک صندوق میں بند کر کے ان کو دریا نیل میں ڈال دو، اور دریا نیل پہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ تابوت جو صندوق ہے وہ چلتا جائے گا، اور فرعون کے محل کے قریب جا کے وہ دریا سے باہر نکال لیا جائے گا۔ اسے فرعون نکالے گا، فرعون اٹھائے گا جو اللہ کا بھی دشمن ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن ہے، کیونکہ وہ بنی اسرائیل کا دشمن تھا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈالی۔ محبت ڈالی کیا مطلب؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایسا حسن تھا اور ان کی آنکھوں کے اندر ایسی چمک تھی کہ جو آپ کو دیکھتا تھا وہ آپ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا تھا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق فرعون کے محل کے پاس پہنچا اور وہاں اس کی بیوی نے، وہ اس کی بیوی حضرت آسیہ جو بعد میں مسلمان ہوں گی، انہوں نے جب وہ صندوق نکالا اور موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ساتھ ہی ان کے دل میں پیار پیدا ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، یہ ہمارا وارث بن جائے گا، ہمارا ویسے تو وارث ہے کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی کہ جو تمہیں دیکھے گا تمہاری محبت میں گرفتار ہو جائے گا، اور فرمایا تاکہ میری نگاہ کے سامنے تمہاری پرورش ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ میرے سامنے تیری پرورش ہو، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے۔ یہاں جو فرمایا کہ والی تصنع علی عینی، میری نگاہ کے سامنے تمہاری پرورش ہو، یہ ایک بطور خاص ان کو اعزاز اور فضیلت دینے کے طور پہ۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کر انہیں دریا میں ڈالا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہمشیرہ تھی، جو آپ کی سسٹر تھی، وہ صندوق کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ یعنی صندوق دریا میں چل رہا ہے تو اب وہ بھی محبت کے اندر کہ میرا بھائی ہے یہ، تو وہ بھی دریا کے کنارے کنارے جا رہی ہیں کہ میں دیکھتی ہوں کہ میرے بھائی کا صندوق کہاں جاتا ہے، کون اس کو نکالتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرتا ہے۔ اچھا، پھر اس میں کیا ہوا کہ اب وہ صندوق جو ہے وہ تو فرعون کے محل میں جا کے نکلا، اس کی بیوی آسیہ نے اٹھوا لیا، نکالا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام، فرعون نے کہا کہ نہیں قتل کرنا ہے، آسیہ نے کہا کہ نہیں نہیں اس بچے کو کیا پتا کہ یہ فرعون کون ہے، وہ تو ہمیں اپنا باپ ہی سمجھے گا، مجھے اپنی ماں ہی سمجھے گا۔ تو یوں حضرت آسیہ نے فرعون کو منا لیا۔ اچھا، اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اب کہا کہ چلے ٹھیک ہے، اب اس کو رکھنا ہی ہے تو اس کو دودھ پلائیں۔ اب دودھ کس سے پلوائیں؟ اب جو بھی دودھ پلانے والی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف آگے کرتے، موسیٰ علیہ السلام منہ پھیر لیتے، چھوٹے سے بچے دودھ نہیں پیتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہمشیرہ تھی، جو سسٹر تھی آپ کی، انہوں نے کہا کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں تمہیں بتا دوں، ایک عورت ہے، اس کا دودھ بڑا اچھا ہے، اگر اس کا دودھ اس بچے کو پلایا جائے تو یہ فوراً پی لے گا۔ تو آپ کی ہمشیرہ کے ذہن میں یہ تھا کہ میں دوبارہ اپنی والدہ ہی کا بول دوں گی اور یہ میری والدہ کے حوالے کر دیں گے تو میری والدہ کو ان کا بچہ بھی مل جائے گا، یہ ان کا دودھ بھی پی لے گا، اور یوں جو ہے وہ بچہ قتل ہونے سے بھی بچ جائے گا۔ تو فرعون اور اس کے گھر والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو تم بتا دو کوئی عورت۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہمشیرہ تھی وہ اپنی والدہ کو لے آئیں۔ جب اپنی والدہ کو لے کر آئیں اور والدہ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ تو یہ تھا وہ سارا معاملہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ایک بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ڈالی، انہوں نے صندوق میں بچہ ڈالا، وہ آگے گیا، فرعون کے گھر پہنچا، وہاں سے دوبارہ گھوم گیا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس آ گیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرماتا ہے، ارشاد فرمایا اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجیناک من الغم وفتناک فتونا فلبثت سنین فی اہل مدین ثم جئت علی قدر یا موسیٰ۔ اے موسیٰ، جب تیری بہن چلتی جا رہی تھی، پھر جب تم نے کسی عورت کا دودھ قبول نہ کیا، پھر وہ تمہاری بہن کہنے لگی کہ کیا میں تمہیں ایسی عورت کی طرف رہنمائی کروں جو اس بچے کی دیکھ بھال کرے؟ جب انہوں نے مان لیا تو ہم تجھے تیری ماں کے پاس پھیر لائے تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غمگین نہ ہو۔ اور تم نے، اے موسیٰ، تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تو ہم نے تمہیں غم سے نجات دی اور تمہیں اچھی طرح آزمایا، پھر تم کئی برس مدین والوں میں رہے، پھر اے موسیٰ تم ایک مقررہ وعدے پر حاضر ہو گئے۔ اب اس میں اگلے کئی واقعات کا بیان ہو گیا۔ فرمایا کہ تم نے ایک جان کو قتل کر دیا، تو یہ وہ ایک واقعہ ہے جو آگے جا کے ہم تفصیل سے بیان کریں گے، یعنی وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے قصداً قتل نہیں کیا تھا، ارادہ قتل کے بغیر جو ہے وہ بندہ آپ کے گھونسا کھا کے مر گیا تھا، ظالم آدمی تھا۔ اور اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پریشانی سے نجات عطا فرمائی، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں کئی طرح آزمایا، ہر آزمائش کے اندر تم پورے اترے، پھر تم کئی برس مدین والوں میں رہے، اہل مدین کے اندر رہے، پھر جب ہم نے تم سے کہا کہ ہمارے پاس تور کے اوپر حاضر ہو جاؤ، تور کے اوپر تورات شریف لینے کے لیے، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تور پر حاضر ہو گئے۔ تو یہ پورے کا پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ اپنا خاص کرم کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو معجزات کے ساتھ فرعون کی طرف جانے کا حکم دیا۔ پہلے فرمایا واصطنعتک لنفسی، اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار ہے، محبت ہے۔ فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے بنایا۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد فرعون کی طرف جانے کا فرمایا، تو فرمایا اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى قالا ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى۔ فرمایا اے موسیٰ، تم اور تمہارا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا، دونوں فرعون کی طرف جاؤ، بے شک اس نے سرکشی کی ہے، تو تم اس سے نرم بات کہنا اس امید پر کہ شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے۔ دونوں نے عرض کی اے ہمارے رب، بے شک ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ فرعون ہم پر زیادتی کرے گا یا سرکشی سے پیش آئے گا۔ اللہ نے فرمایا تم ڈرو نہیں، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں، بس تم اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور انہیں تکلیف نہ دے، بے شک ہم تیرے رب کی طرف سے ایک نشانی لائے ہیں اور اس پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرے، بے شک ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ عذاب اس پر ہے جو جھٹلائے اور منہ پھیرے۔ یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالی نے فرمایا کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میری نشانیاں لے کر وہ جو ید بیضہ چمکتا ہوا ہاتھ تھا، عصا تھا جو سام بن جاتا تھا، فرمایا کہ یہ نشانیاں لے کر جاؤ، اور فرمایا میری یاد میں سستی نہ کرنا، مجھے یاد بھی کرتے رہنا، میرا ذکر بھی کرتے رہنا. اس سے پتا چلا کہ مبلغ کو ذکر الہی بھی کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ تبلیغ کے کاموں میں ایسا مشغول ہو جائے کہ وہ تسبیح کرنا، اللہ کی یاد کرنا اس کو بالکل ہی بھلا دے. تبلیغ بھی اللہ کا ذکر ہے، لیکن اس سے ہٹ کر جدا گانا جو ذکر خالص ہے، اللہ کا نام لینا، وہ بھی مبلغ کو کرتے رہنا چاہیے. تو فرمایا میری یاد میں سستی نہ کرنا، فرعون کی طرف جاؤ، اس نے سرکشی کی ہے، اور اس سے نرمی سے بات کرنا. یہ مبلغین کے لیے اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا فرعون کی طرف. جانے والے نبی ہیں جو قطعی دلائل کے اوپر گئے، جس کی طرف بھیجا گیا وہ فرعون ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بات نرمی سے کر. تو پتہ چلا کہ تبلیغ کا کام، نیکی کی دعوت کا جو کام ہے، یہ نرمی سے ہوتا ہے، یہ پیار سے ہوتا ہے. موقع مال کی مناسبت سے تو جہاد بھی ہوتا ہے، لیکن جو عمومی ایک طریقہ کار ہے اس میں نرمی، حکمت عملی جو ہے یہی زیادہ کام کرتی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ فرعون کی طرف اور نرمی سے بات کرنا، اس امید پر اسے سمجھانا کہ وہ نصیحت مان لے یا اللہ سے ڈر جائے. تو دونوں نے عرض کی کہ اللہ، ہمیں تو فرعون سے ڈر ہے کہ ہم پہ زیادتی کرے گا، سرکشی کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، اننی معکما، بے شک میں خود تمہارے ساتھ ہوں، میں سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں. جاؤ تم، اور جاؤ جا کے اسے کہو کہ ہم تمہارے پاس اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ روانہ کر دے اور ان پہ انہیں تکلیف نہ دے، ہم تمہارے پاس نشانی لائے ہیں اور اللہ کی سلامتی اس بندے پر جو ہدایت قبول کرے، اور بے شک ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ عذاب اس شخص پر ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے، جو خدا کو جھٹلاتا ہے اور اسے منہ پھیرتا ہے. تو یہ وہ پیغام تھا جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو دے کر بھیجا گیا. انہوں نے جا کر یہ پھر سارا کلام یہ جا کے فرعون سے کیا، فرعون کو جا کے یہ ساری باتیں کہہ دی، نرمی سے اسے بات کی اور اسے سمجھایا کہ ہم تیرے رب کے رسول ہیں، اس نے ہمیں بھیجا ہے، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ روانہ کر دے اور انہیں تنگ نہ کر. تو جب یہ ساری باتیں کی، اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کے کلام پر فرعون نے جواب دیا. اس نے کیا جواب دیا، یہ انشاءاللہ عزوجل ہم اگلے سلسلے میں بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.